سورت توبہ مدنی ہے، 129 آیات اور 16 رکوع ہے. موجودہ ترتیب میں قرآن کی 9 نمبر سورت ہے اور نزول میں 113 ہے. اس کے بعد صرف ایک چھوٹی سی سورت سورت نصر آئی ہے اور بس پھر اسلام مکمل ہوا ہے، قرآن پورا ہو چکا ہے. اس سورت کا نام برات بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام اس سورت کے آئے ہیں. گزشتہ سورت سورہ انفال جنگی تیاری میں تھی. یہ جنگی تیاری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف کرنے والوں سے بیزاری کے بارے میں، وہ سورت تیاری میں تھی اور یہ سورت بیزاری میں ہے. ان سے دور ہٹو، ان سے دور ہٹو، ان سے دور ہٹو. 77 جگہ منافقین کو رسوا کیا ہے، منہم منہم کر کے. عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس میں تو منافقین رسوا ہوئے ہیں، بسم اللہ کیسے ہو سکتا ہے. اور حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا خدا کو غضب اور غصہ بہت آیا ہے. حضرت مفتی صاحب نے بھی تفسیر کے اندر 3 جوابات دیے بسم اللہ نہ ہونے کی. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اس صورت پر بسم اللہ کا عدم نزول عدم کتابت کی وجہ ہے، نازل نہیں ہوا ہے. اور اس پر اتفاق ہے مفسرین کا کہ قرآن کے جتنے اوراق صحابہ کے پاس عہد نبوت سے لکھے ہوئے تھے، کسی ایک کے پاس بھی توبہ اور برات پر بسم اللہ نہیں تھا، نہیں تھا بسم اللہ. سعید ابن جبیر کہتے میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ سورت برات ہے، کا تلک الفاضحہ، یہ منافقوں کو رسوا کرنے والی سورت ہے. واللہ ما ترکت احدا من المنافقین الا نالت منہ، تمام منافقوں کو تباہ و برباد کر لیا. تفسیر کشاف جلد 2 صفحہ 241. حذیفہ ابن الیمان کہتے تھے انکم تسمونہا سورۃ التوبہ وانما ہی سورۃ العذاب، تم اس کو سورۃ توبہ کہتے ہو، یہ تو سورۃ العذاب ہے، مختلف نام ہے. عہد صدیق میں اور پھر عہد عثمان میں جب صحابہ بیٹھ گئے اور قرآن لکھنے لگے، تو کاتبان وحی کو ایسا کوئی نسخہ نہ ملا نہ ایسا فرد ملا جنہوں نے توبہ کے اوپر بسم اللہ نبی سے سنا ہو یا لکھا ہو. سب نے انکار کیا ہمارے پاس اس سورت پر بسم اللہ نہیں. 113 سورتوں پر بسم اللہ تھا، ایک پر نہیں تھا. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تمام ترتیب جمع اور تدوین وحی من اللہ سے ہے، اور صحابہ کرام نے خدمت تو کی ہے لیکن خیانت نہیں کی ہے، ورنہ 113 سورتوں پر ایک سورت قیاس کرنا آسان تھا، لیکن انہوں نے کوئی قیاس قرآن میں نہیں کیا اور اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے رکھا. جب مشرکین کی سازشیں بڑھ گئی تو اعلان ہوا کہ اب ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہوگا، صرف اشہر حرم 4 مہینے رجب ذیقعد ذیلحج محرم ان میں جنگ نہیں ہوگی، باقی تمام مہینوں میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. برات من اللہ و رسولہ، صاف بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، صاف بیزاری کا اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین، ان لوگوں کو، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے، فصیحوا فی الارض، بس چلو زمین میں اربات اشہر چار ماہ، چار مہینے ہی جائے تو خیر ہے. وَعَلَمُوا جان لو انکم غیر موجز اللہ، بے شک تم بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے سامنے حج اکبر کے دن. حج اکبر، عمرے کو کہتے حج اصغر اور حج کو کہتے حج اکبر. از ہزاراں ہدیہ کے دل بہتر اس، دل بدستاور کے حج اکبر اس. اور جو حج پیغمبر نے کیا ہے آخری حج، وہ بھی حج اکبر ہے. اور جمال ضلعی نے نصب الرائے میں ایک روایت نقل کی کہ جمعے کو جب عرفہ پڑ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور وہ 70 مقبول حجوں کے برابر ہے.
حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، الحدیث موضوع والفضل ثابت، حدیث تو کمزور ہے لیکن فضیلت ثابت. جب حدیث کمزور ہے تو فضیلت کہاں سے آئے گی؟ فضیلت تو حدیث سے ثابت ہے. اس لیے تین بزرگوں نے اس پر کتاب لکھی، حافظ ابن کثیر، محدث ابن مندہ، علی القاری. ابن کثیر، ابن مندہ، علی القاری، حج اکبر کے اس بات پر کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر، الحظ الاوفر فی الحج الاکبر. حضرت شیخ مولانا زکریہ محدث سہارنپوری کے خلفاء نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، اور چند سال پہلے دورہ حدیث والوں کو مفت تقسیم ہو رہی تھی. اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف، حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے. اعلان آ گئے، ان اللہ بری من المشرکین، بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے، وہ رسول ہوں اور اس کا رسول بھی. اس آیت کے اعراب میں ابو الاسود نے حضرت عمر کو، حضرت علی کو رونا رویا تھا کہ مجھے اس کے اعراب سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کچھ قاعدے ذکر کیے، کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور، اور اس قسم کے 28 قاعدے ہیں، وہ انہوں نے حضرت ابو الاسود کو کہے. ابو الاسود عمر کے بھی شاگرد ہیں اور علی کے، لیکن علی کے ذرا زیادہ دلزادے ہیں، اس لیے شیعہ مشہور ہے، کیونکہ شیعہ نہیں ہے، صرف علی کا قدردار ہے. احب محمدا حبا شدیدا و عباسا و حمزۃ او علیا، یقول الارازل من کشیر طوال الدہر ما تنسا علیا، بنو من نبی و اقربو ہو احب الناس کلہم الیا، فإن یک حبہ رشدا اصبہ ولم اک مخطئا ان کان غیا. سبوے نے اپنی کتاب کے اندر ان کے اشعار لکھے ہیں، سبوے کی نحو میں کتاب ہے، اس کا نام ہے الکتاب. بخاری شریف میں ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 میں آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ چلے جائیں، قبائل عرب جمع ہوں گے، حج کا موسم ہے، اور ان کے سامنے اعلان کریں.
وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. غور کریں دور حدیث والے، جب ابو بکر وہاں پہنچنے لگے تو آپ نے پیچھے سے علی کو بھیجا کہ نہیں آپ جا کے اعلان کریں. تو روافض کہتے ہیں دیکھو خلیفہ علی ہے، ابو بکر سے چھین لیا اور علی کو دے دیا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ بڑے بڑے شاہ سواروں نے گھوڑے دوڑائے اور بڑے بڑے محدثین نے جوابات دیے، اور بات وہی کی وہی رہ گئی پر نہ لہوتے ہو سی. ہم نے جواب دیا ہے بخاری کے درس میں، اور وہ جواب آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد جواب کی ضرورت نہیں ہوگی. اور وہ جواب یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے ثم اذن مؤذن، کہ اعلان مؤذن کرے گا. پیغمبر امام تھے اور ابو بکر ان کا مؤذن تھا، لیکن آپ کو فوراً وہی آئی کہ سفر قریب ہے اور امت کا امام ابو بکر ہے اور ان کا مؤذن علی ہے، اس لیے علی سے کہا چل تو اعلان کر. یہ تو ابو بکر کے خلافت کی دلیل. ابو بکر آپ کا مؤذن ہے، جانشین قائم مقام ہے، لیکن جب مسئلہ آ گیا ابو بکر کے خلیفہ بننے کا تو علی کو کہا ان کے زمانے میں اذانیں آپ دیں گے، وہ مصلی پر ہوں گے، امام ہوگا میرا، اور آپ ان کے مؤذن ہو گئے. ثم اذن مؤذن. اگر تمہیں یہ جواب سمجھ نہیں آئے تو آپ کو روزے کی حالت میں تو نہیں، بعد میں جب مہینہ پورا ہو جائے کیماڑی میں چھلانگ لگانا چاہیے. اتنی بڑی شہادت تو ٹھیک نہیں ہے کہ روزے میں ہم مر جائیں، بعد میں آرام سے چھٹی ہو گئی. اتنا بڑا جواب تجھے سمجھ نہیں آئے گا. اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن، کہ بے شک بیزار ہے اللہ مشرکین سے اور ان کے پیغمبر بھی. فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم نے توبہ کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم، خوشخبری دے کافروں کو دردناک عذاب کی. الا الذين، مگر وہ لوگ، عاهدتم من المشركين، کہ تم نے عہد کیا ہے ان کے ساتھ مشرکین میں سے. ثم لم ينقصوا شيئا، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ کچھ. اے مسلمانوں، کچھ مشرکین کے ساتھ تمہارا عہد ہے، ان کی طرف سے کوئی عہد شکنی نہیں ہوئی. ولم يظاهروا عليكم احدا، اور انہوں نے مدد نہیں کی تمہارے خلاف کسی کی. فاتم الیہم عہدہم الی مدتہم، بس پورا کر لو ان کا عہد ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے پرہیزگار. بات سنو، آیت کے نزول کے بعد چار مہینے کے بعد پورے عالم کے مشرکین کے ساتھ عہد و پیمان ختم، لیکن ایک جماعت مشرکین کی ایسی تھی کہ جنہوں نے عہد و پیمان کیا تھا اور پورے پابند رہے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا جب ان کی طرف سے اتنا زبردست پرہیز ہے تو اللہ تم متقیوں کو بھی پسند کرتا ہے، تم بھی مت چھو توڑو، ان کے عہد برقرار رکھو. فیضن سلخ الاشہر الحرم، پس جس وقت گزر جائے چار مہینے حرمت کے، فقتل المشرکین، مارو بدتی مشرکوں کو، حیث وجد تموہم، جہاں پاؤ ان کو، وخذوہم، پکڑو انہیں، واحصروہم، دکڑو انہیں، پکڑو دکڑو یعنی گھیر لو، وقعدوا لہم کل مرصد، بیٹھ جاؤ ان کے ہر راستے میں، ہر کھات میں، کھات میں. فإن تابوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، واقاموا الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھی نمازیں، واتوا الزکاۃ، دینے لگے زکات، فخلوا سبیلہم، چھوڑ دو ان کا راستہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے آپ کے پاس، آپ کو کہے کہ مجھے امن دے دو، مجھے مت مارو، فَأَجِرْهُ، پس اس کو امن دو، پناہ دے دو. حتى يسمع كلام الله يا تک سن لے خدا ہی پیغام ثم ابلغه مأمنا پھر پہنچا دو اس کو جائے امن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ کی پناہ میں آ جائے تو اس کو پناہ دے دو. ام ہانی نے فتح مکہ کے دن آپ کو شکایت کی کہ میں نے ایک مشرک کو امن دیا اور میرا بھائی علی کہتے ہیں ماروں گا. آپ نے کہا آجرنا من آجرتے یا ام ہانی, ہم نے بھی اس کو امن دے دیا جس کو ام ہانی نے امن دیا, کوئی نہیں مار سکتا ہے اسے. اور اگر کوئی مشرک کہے کہ مجھے دین سننے دو, مجھے گھر تک جانے دو, تو جانے دو. ثم ابلغه مأمنا, اور آسمان زمین گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب موقع ملا ہے اور ان کو اقتدار ملا ہے انہوں نے دنیا کو امن سے بھر دیا ہے. مسلمانوں کی تاریخ شاہد عدل ہے, مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا ہے, مسلمانوں نے امن کے گوارے قائم کیے, مسلمانوں نے امن کے میادین سرسبز کیے, مسلمانوں نے بے امن لوگوں کو امن کے ساتھ مالا مال کیا. یہ سندھ اور ہند یہ دو حصے تھے. سندھ میں راجہ داہر تھا اور ہند میں اس کا بھائی تھا, اس کا نام تھا ظاہر, اس کو دائر سیاہ کہتے تھے. راجہ دائر گورا چھٹا تھا, کالا کلوٹا تھا, اس کو کہتے تھے دائر, راجہ دائر سیاہ. یہ پشاور, کاشغر, غزنی, جیلم, بنگالا, یہ برما, رنگون, یہ سب اس کے پاس تھا. اور یہ ملتان, دیبل, کراچی, جے پور, یہ سارا راجہ دائر کے پاس. مسلمانوں کا قافلہ آیا تجارت کی نیت سے. مسلمان ہر جگہ تجارت کرتے ہیں, حلال خور قوم ہے, جہاں ان کو موقع مل جائے وہاں حلال کماتے ہیں. سندھ کے قزاقوں نے, ڈاکوؤں نے ان کو مارا, پکڑا, اور ان کی ایک عورت جو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکلی, یہ کراچی کے اس بندرگاہ پر, اس زمانے میں اس کا نام دیبل تھا, یہاں کنارے پر کھڑی تھی اور وہ فریاد کر رہی تھی, واہ ہمارے مسلمان عرب بادشاہ کو پتہ چل جائے, ہمارے مردوں کو بے عزت کیا, ہمیں بغیر دوپٹے کے یہاں بھیجا اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. سمندری جہاز جا رہے تھے, ان لوگوں نے سن لیا. بادشاہ تھا عبد الملک, اور اس کا گورنر تھا بصرے کا حجاج بن یوسف. کراچی اور بمبئی سے جب جہاز جاتا تھا سمندری, تو پہلے بس پر جاتا تھا. بصرہ میں جب لوگ اترے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ عربوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ان کا سارا مال و متاع لوٹ لیا گیا اور ان کی عورتیں بغیر دوپٹے کے گھاٹ پر فریاد کر رہی تھیں. ادھر فجر کی نماز پڑھا کر حجاج بن یوسف نے فجر کی نماز پڑھا کر محراب میں آیا اور اس نے کہا لبیک, میں مدد کے لیے تیار ہوں. نمازیوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کہا دور دراز کسی ملک میں مسلمان رو رہے ہیں, فریاد آ رہی ہے کانوں میں. لوگ حیران ہو گئے, کہا بس جہاں سے بھی فریاد پہنچے گی میرے لشکر جائیں گے وہاں. کچھ دیر جب گزری, جہاز سے لوگ اترے, انہوں نے جاج ابن یوسف کو رپورٹ دی. اس نے کہا مجھے پہلے سے بنک پڑی, کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. حجاج ابن یوسف نے فوج میں اعلان کیا کہ سندھ میں ظلم ہو رہا ہے بدترین قسم کا, ہمارے آدمیوں کو پکڑا ہے اور مارا ہے, ہمیں ضرورت آ سکتی ہے حملہ کرنے کی، 1700 سپاہی کھڑے ہو گئے کہ ہم سندھ پر حملے کے لیے جائیں، اور 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم جو حجاج بن یوسف کا داماد تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، بڑا باصلاحیت تھا۔ حجاج بن یوسف نے 1700 فوجیوں کے مشاورت سے محمد بن قاسم کو ان کا امیر کمانڈر ان چیف مقرر کیا، اور راجہ داہر کو خط لے گا کہ آپ کے ملک میں ہمارے عربوں کے ساتھ اس طرح ظلم ہوا ہے، آپ بغیر تاخیر کے ہمارے آدمیوں کو رہا کر لیں اور ڈاکوؤں کو قرار واقعی سزا دے دیں اور مجھے اطلاع دے دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے آپ کے محلات روشن ہو جائے۔ خط جب آ گیا راجہ دائر کو ملا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جا عرب بدھو کہیں کا، اونٹ چڑھاؤ پتے کھاؤ، کون ہوتے ہیں مجھ پر حملہ کرنے والے، میں نہیں، میں ماروں گا ان کو، حکم دے دیا جہاں کہیں عرب ہو مار ڈالو اسے۔ غصہ ہو گیا، حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی، وہ آیا اور عبد الملک کو کہا بادشاہ کو کہ یہ تکلیف ہے، انہوں نے کہا جتنا فوج چاہیے لے لیں۔ حجاج بن یوسف نے بادشاہ کو کہا، سلمان بادشاہ کو، کہ بس آپ کی اجازت چاہیے، فوج نہیں، فوج پورا ہے، 1700 آدمیوں کو بلوچستان کے راستے سے ایران سے ہوتے ہوئے یہاں سندھ میں داخل کیا۔ جب یہاں داخل ہوئے تو دریائے سندھ بیچ میں آیا، دریائے سندھ، یہاں آ کر کے جب ٹھہرے تو گرمی بہت شدید تھی، انہوں نے کہا سقر سقر تو سکر، یہ محمد بن قاسم کے فوجیوں نے کہا ہے۔ اب بھی کوٹلی کبیر کے اندر ایک مکان ہے محمد بن جعفر کا، اور ان کی اولاد کا ایک آدمی ہے گوہر صاحب، یہ محمد بن جعفر محمد بن قاسم کا سپاہی تھا، بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ خیر جب دریائے سندھ بیچ میں آیا تو محمد بن قاسم نے اپنے فوج کو حکم دے دیا کہ باہر سے دریا کا کوئی چوڑائی ناپو، کنارے سے عقلی دس کے مدد سے باہر سے ماہرین نے دریا ناپ لیا اور خبر دے دی کہ اس قدر اتنی مسافت ہے، کہا درخت کاٹو، درخت کاٹ دیے، سب انتظام پورا ہوتا تھا فوج میں، اور اس کی تختیں بنائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے، کنارے تک پہنچ گئے، پل کھڑا ہو گیا، کہا چڑھو اس میں، فوج پار لگ گئی، کہا تختیں واپس کھینچو، تمام تختیں واپس کھینچ لیے۔ راجہ داہر کو خبر بھیجی، راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی، راجہ داہر کی فوج پسپا ہو گئی اور وہ اپنے قلعے میں جا کے گھس گیا، اور اس نے کہا میرے قلعے میں 200 سال کا راشن ہے، اور قلعہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی صورت نہیں تھی اس کو سر کرنے کی، اور محمد بن قاسم اپنی فوج سمیت باہر پیرا دیتا تھا۔ راجہ داہر جب تنگ آیا تو اس نے اپنے مذہبی اوتاروں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم وید دیکھو، گیتا دیکھو، مذہبی کتابیں مطالعہ کرو، یہ جو مسلمانوں کی مصیبت آئی ہے یہ کب جائے گی، اس کو کیسے ختم کریں گے۔ ان کا ایک بڑا بدعتی جو ان کا تھا پنڈتوں کا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اتفاق سے آج رات 14 کا چاند ہے، اور فلاں جنگل میں جو ہمارا مندر ہے وہاں پرشاد چڑھائیں گے اور پھر دعا مانگیں گے اور صبح اسلامی فوج ختم ہو جائے گی، آج اس کی رات ہے۔ اس نے کہا جلدی کرو، ہم غرق ہو گئے، وہ تو باہر پھیرے ہوئے جا ہی نہیں رہے۔ راجہ داہر کو پنڈت نے کہا کہ اس میں ایک آدمی شاہی خاندان کا جائے گا، جانا تو آپ کو چاہیے لیکن آپ کی ذات بہت محترم ہے، اہلیہ کو بھیج دے رانی کو، راجہ نہ صحیح تو رانی. اس تو پریشان تھا، اس نے فوراً بیوی کو حکم دے دیا پنڈت جی کے ساتھ چلو. جب جنگل میں پہنچے پنڈت جی کی نیت خراب ہو گئی اور اس عورت کو ہاتھ لگانا شروع کیا، وہ چیخ پڑی. جب وہ چیخ پڑی تو دیکھا تو ایک زبردست قسم کا بہادر تلوار سمیت آیا. پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے ملک پر مسلمان عربوں نے حملہ کیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں. میرا جدائر کی بیوی ہو، یہ ہمارا مذہبی پنڈت ہے، یہ یہاں مندر میں پرشاد چڑھانے چڑھاوا کر کے دعا مانگنے مجھے لایا ہے، اب مجھے چھیڑ رہا ہے. محمد بن قاسم نے پنڈت تو اس نے اسی کے وقت قتل کر لیا، اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے. کہا آپ تو فوج کے سربراہ ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ رات کو ڈیوٹی دینی ہوتی ہے فوج کے لیے. اچھا، کہا ایسا کرو کہ اب مجھے مہربانی کر کے اپنے قلعے میں لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ تین شرطوں کے ساتھ میں آپ کو لے چلوں گا. ایک تو یہ کہ آپ میرے آگے نہیں جائے گی، پیچھے چلے گی، صرف مجھے دایاں بایاں چپ راس کہے گی اور باتیں مجھ سے نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے جو پازیب اور زیورات ہیں اس کی آواز آ رہی ہے، مہربانی کر کے یا اتار دیں یا ان کو باندھ دیں. اس طرح تین چار شرطیں عائد کی اور وہ آگے اور یہ رانی پیچھے روانہ ہو گئے. جب شہر آیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلے. اس نے کہا شہر میں تو بہت قلعے ہیں، میں اگر کسی اور قلعے میں چلی گئی تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ کھڑے رہیں، میں اپنے قلعے میں جاؤں. جب قلعہ آیا اس نے کہا اندر آؤ، قلعے میں 2000 کمرے ہیں، اگر میں اپنے خاون کے علاوہ کسی اور کمرے میں چلی گئی تو بےزتی ہو جائے گی. جب اندر یہ داخل ہوا تو اس نے کہا اس قلعے کو آپ 200 سال میں فتح نہیں کر سکتے، میں کوشش کروں گی کہ راجہ کو راضی کر لو ایمان لانے کے لیے، 3 دن تک منت کروں گی، اگر 3 دن تک آپ کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں آئی تو سامنے جو کمرہ ہے جس پر بورڈ لگا ہے اس میں راجہ دائر سوتا ہے، میں ساتھ ہوتی ہوں، اور اس کا پیچھے کا حصہ سمندر کے اندر ہوا کے لیے کھلا ہے، یہ کھڑکی میں کسی طریقے سے کھولوں گی. آپ تیسرے دن مغرب سے پہلے اپنی فوج سمیت سمندر کے اندر یہاں پہنچیں، یہ کھڑکی کھلی ہوگی. محمد بن قاسم نے کہا بہت اچھا، واپس چلا گیا. فوج کو کہا کہ بس اٹینشن رہو، کسی وقت بھی قلعے پر اٹیک کرنے کا موقع ملے گا. اور فوج کو قلعے کے قریب لے آیا. جب 3 دن گزر گئے عصر کا وقت ہوا اور اسلامی فوج نے عصر پڑی تو محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو کہا کہ یہ سامنے جو قلعے کا حصہ ہے وہاں تک جانا ہے، اور دریا میں چھلانگ ماری جو ذرائع تھے ان پہ بیٹھ کر. وہاں جب پہنچے دیکھا تو کھڑکی کھلی تھی، محمد بن قاسم آگے اور فوج پیچھے اندر داخل ہوئے. اندر یہ رانی راجہ کے پیروں میں بیٹھی تھی اور مسلمانوں کے مناقب و فضائل بیان کر رہی تھی. محمد بن قاسم نے جا کے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو اس کو قتل کر لیا. اور پھر بی بی نے ان کو بتایا کہ فلاں فلاں قبروں میں تمام جرنیل ہیں اس کے. محمد بن قاسم فوج سمیت تمام جرنیلوں کو قتل کرنے آگے بڑھے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ واقعہ مورخ بلازوری نے اپنی کتاب فتوح البلدان میں فتوحات سن صفحہ 370 پر نقل کیا ہے. اور اس کے اندر محمد بن قاسم کے لیے وہ مشہور شعر پڑھا گیا ہے، ان الشجاعت والسماحت والندا، ان الشجاعت والسماحت والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، بہادری اور شرافت اور اچھی صفات محمد بن قاسم پہ ختم ہے. ان الشجاعت والسماحت والندا لمحمد ابن القاسم ابن محمد. اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے تیرے پاس، پس پناہ دے دو اس کو یہاں تک کہ سن لے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دو اس کو امن کی جگہ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں.